آج 29 پارے کی دعا سب دہرا لیجئے، بہت ہی پیاری دعا ہے، سورۃ نوح آیت نمبر 28، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ تھی وہ دعا جس کے بعد پھر قوم نوح پہ طوفان کا عذاب آیا تھا. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. چلیے اب چلتے ہیں 29 پارے پہ. پارے کا موضوع دعوت الاللہ. آپ دیکھیے کہ ہم نے جتنا بھی قرآن ابھی تک پڑھا، یہ اپنے تک رکھنے والا نہیں ہے. کلکم رائیون، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، شیفرڈ. تم سے ہر اس بات کا سوال ہوگا جو اس کے ذمے میں ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے چھوٹے چھوٹے دماغوں کے اندر اتنی پیاری کتاب کا کچھ حصہ ڈال دیا، اب فرض ہے کہ ہم دوسروں کو اس کی دعوت دیں. ایک دعوت تو آپ کل کی دیں گے. تو دعوت اللہ کا یہ ایک نقطہ ہوتا ہے کہ آؤ ہمارے اس قرآن کے سفر میں ہم نے کیا سیکھا اور آگے کیا کرنے والے ہیں. دیکھو، یعنی آپ نے کس سوچ کے ساتھ دعوت دینی ہے لوگوں کو تکمیل کی کہ وہ اگلے کورسز میں آئیں، کوئی اور چیز کرنی ہے، جیسے بھی ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ اس سوچ سے سب کو بلائیے، کوئی بات نہیں، جگہ اللہ بنا دے گا انشاءاللہ، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. تو دعوت دیجئے، تڑپ کے دو نفل پڑھ کے، پیار سے، محبت سے. ہماری اب یہی خوشیاں رہ گئی ہیں، یاد رکھیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی داعیِ دین بنائے. کتاب میں سے پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس میں جتنی بھی چیزیں ہم کر سکیں گے. تزکیہ سیریز میں ہم اس پارے کو دیکھیں گے دعوت الاللہ کے رنگ میں. بہت ہی خوبصورت پارا ہے. ہم دیکھیں گے اس کی مختلف صورتوں میں اللہ کی طرف بلانے کے آداب، بلانے والے کے اخلاق اور بہت کچھ. ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک پورا ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہم کو اس ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم نے اس امانت کو اپنے ہاتھ ہی میں نہیں رکھنا، اس کو آگے لے کر جانا ہے. سوچیے ہمارے بھیجے ہوئے خط، پارسلز، پوسٹ، ڈاک خانے والے ہی رکھ لے، ٹی سی ایس کمپنی سارے پیکج رکھ لے، ڈی ایچ ایل رکھ لے، اور جو بھی کمپنیز ہیں. تو ہم کبھی اگلی دفعہ ان کو باکسز دیں گے، اپنا قیمتی سامان دیں گے شپ کرنے کے لیے؟ بس یہ کر رہی ہے اس وقت امت مسلمہ. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت خط انسانیت کے نام لکھا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. 27 پارے میں سورہ زاریات، کہ میں نے تو انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ خط اللہ نے دے دیا مسلمانوں کو. ہم سب مسلمان کیا ہیں؟ ایک شپنگ کمپنی ہے، تصور میں لائیے. سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا تھا، ہر بندے تک ہدایت کا پیغام اللہ نے پہنچانا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم کو دنیا میں بھیجتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہدایت آئے گی. اب پہلے تنبیہ کرام اس دعوت کو بڑے خوبصورت طریقے سے دیتے رہے، آج امت مسلمہ کو اس کا امین بنایا گیا، لیکن ہم نے بہت ساروں کے خط اپنے ہی پوسٹ باکسز میں رکھے ہوئے. آپ کہیں گے کس کس کا خط میرے نام آیا؟ ہر اس بندے کا جو آپ کے ارد گرد ہے، جو آپ کی گلی میں رہتا ہے، جو آپ کے زیر دست ہے، جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، اس کے نام کا ہدایت نامہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اور ہم اس کو چوم لیں، چاٹ لیں، گوٹی والے جزدان میں سے جا لیں، حق ادا نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم انسانوں کی جس دنیا میں رہتے ہیں، وہاں بہت سارے ایسے کام ہمارے ارد گرد ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم کو پسند نہیں. ہم نہ پسند کریں تو شاید اتنی بڑی بات نہیں، لیکن جب وہ باتیں ہمارے ارد گرد ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور ایک انسان اس پر خاموش رہے، تو حدیث میں اس کو گونگا شیطان کہا گیا. یعنی اپنے ارد گرد برائی دیکھنا اور منع نہ کرنا صرف اس لیے کہ ہم کیوں برے بنیں، میرے تعلقات کیوں خراب ہوں، میں کیوں بری بنوں. تو حدیث میں کہا گیا کہ ایسا شخص گونگا شیطان ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر صاف رہے، کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ जी, तो हमें अपने इर्द गिर्द की गंदगी को भी दूर करना होगा। जब हमारी बाहर से मत मारी जाती है ना, हम गंदगी के ढेरों के पास खड़े आलू छोले खा रहे होते हैं, तो फिर हमें गुनाहों की और बेहयाई की और बुराई की भी गंदगी नहीं नजर आती। आज हम दोनों तरफ से बेहिस हुए लगे, अपना ही खाया हुआ खाना, उसका छिलका और ट्रैश सड़क के किनारे फेंक के ऐसे जाते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। तो याद रखिए, हम चाहते हैं हमारे घर ज़ाहरी तौर पे भी साफ़ रहें और मानवी तौर पे भी साफ़ रहें, तो क्या करना होगा? हमें अपने इर्द गिर्द की गंदगी को दूर करना होगा, और ये पारा इंशाअल्लाह ये सब कुछ सिखाएगा कि अपने बच्चों की तरबियत करनी हो, हमसायों को अल्लाह की तरफ बुलाना हो, या कुछ और लोगों को बुराइयों से रोकना हो, इसका तरीका क्या होना चाहिए और कैसे, किसके साथ क्या मामला होगा, किस किस को ख्वाहिश है कि मुझे दावत देना है। तबलीग का तरीका, हम सोचते हैं स्टेज सजाना और इस तरह का एक बड़ा सा हॉल सजा के इतना इंतज़ाम करना है फिर दावत होती है, ऐसा नहीं होता। हर जगह बाज़ाब्ता दावत नहीं होती। आप और मैं अपने हालात और वाकयात के मुताबिक मुकल्लफ हैं इस बात के कि अल्लाह ताला ने जो जो रिसोर्सेज दिए हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, वहाँ तक इस पैगाम को पहुँचाएंगे। बोलिए इंशाल्लाह। पारे का और ख़ास तौर पे सूरत मुल्क का आगाज़, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात। सोचिए, ये वो सूरत है जिसको आप रात को यकीनन पढ़ते होंगे। आज से नियत करते हैं कि रात को सूरत मुल्क पढ़ के सोंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत मुल्क और सूरत सजदा को पढ़े बगैर नहीं सोते थे। तो बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पे कादिर है। आगाज़ बड़ा खूबसूरत है। क्या नुक्ता समझ आ रहा है कि दावत इल्लाह के अंदर जो सबसे पहला नुक्ता हमें समझना है वो ये है कि जब दूसरों को अल्लाह की तरफ़ बुलाएं, यानी दीन की तरफ़ बुलाएं, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ करवाएं। इधर उधर की बातों में नहीं उलझाना चाहिए, नेल पॉलिश लगा के नमाज होती है कि नहीं, आधी बाजू वाली कमीज़ पहन सकते हैं कि नहीं, ये इब्तदा नहीं होती। आज तबलीग करते हुए हम ये बेकार किस्म के मौजूआत से दावत का आगाज़ करते हैं और इसका नतीजा क्या है कि लोग भाग जाते हैं। हमेशा सुनने वाले के दिल में अपने रब की बड़ाई बिठाइए। आप कहते हैं नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, नमाज़ नहीं पढ़ता, बड़ा बदतमीज़ है, गुस्ताख है, नमाज नमाज नमाज। बच्चा कहता है क्यों पढ़ूँ, किसके लिए पढ़ूँ, क्या ज़रूरत है? आपने अपने बच्चे को बताया ही नहीं कि तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। एक दफ़ा जिस हस्ती की बड़ाई दिल में आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता कि जबीने न्याज न झुके। वो कहते हैं ना कि हज़ारों सजदे मचल रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। जब एक दफ़ा अल्लाह के वजूद का एहसास होता है तो बंदा फिर सर तो नहीं उठा सकता, घोड़ा बन के सर झुकाए रहने को दिल करता है। ये तो उसकी शान है, उसने सीधा कर दिया। अब देखिए कि घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, बकरी, इनका सर फितरी तौर पे किस पोजीशन में है बताएंगे? रुकू की पोजीशन में। और कभी कभी मैं अपने अंदर जो फील करती हूँ ना वो बताने लगी हूँ, नेमतों का जो शुक्र और जो एहसास होता है ना, तो दिल करता है कम से कम इतना को सर तो हमारा भी झुका ही होता। खड़े होके ना अपनी पोजीशन ज़रा सी ऐसे सर झुकाने की रखे, क्या ये मुमकिन नहीं था कि फितरी तौर पे हम ऐसे होते हैं? पॉसिबल था ना, लेकिन उसने सर उठाने के लिए कहा, सर कशी ही हो गई। ये इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता, हालांकि अल्लाह की ज़ात का तारुफ करवा दीजिए। अभी तक आपका अपना ही नहीं दिल लगा नमाजों में और आपको ख़ुद नहीं पता, तो फिर आपके पढ़ने के टॉपिक, आपका नुस्खा क्या है कि अस्माउल हुस्ना को पढ़िए, अल्लाह की कुदरतों को देखिए, कायनात पे गौर कीजिए, कुरान पढ़िए, ताकि आपके दिल में अल्लाह की ज़ात की बड़ाई हो। तो सूरत मुल्क का बुनियादी मौजू तौहीद है। होता क्या है कि जब हम लोगों से कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो और उनको पता ही नहीं होता कि नमाज किस तरह पढ़ूँ, तो वह नमाज़ फीकी और रूखी लगने लगती है। और इसी तरह हम लोगों को हलाल और हराम के फतवे देते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं किस ज़ात ने फलां चीज़ को हलाल करार दिया। शराब ना पियो, क्यों ना पियो, पता ही नहीं कि शराब हराम किस ज़ात ने की है। नतीजा क्या होता है कि लोग हमारी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। कानों से बहुत टकराती तो है, लेकिन वहाँ से उनके दिल तक नहीं जाती। जी, ये हाईलाइट कर लें। इस सूरत में सबसे पहले अल्लाह ताला का तारुफ करवाया गया, پھر زندگی کا مقصد کیا؟ لیا بلوا کو میں یو کو مقصد ہوا ملا. صرف سورت ملک کا کورس ہوتا ہے, صرف یہ ایک دو ڈھائی گھنٹے کی تفسیر اس کی بعض دفعہ لوگوں کو بالکل لائن آف ایکشن دے دیتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی ذات, یہ ضروری ہے, معرفت لازمی ہے. اس کے بعد آپ کے میرے دنیا میں آنے کا مقصد آزمائش ہے اور امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرام فرمانے کے لیے نہیں بھیجا. شروع سے آپ اور میں ایک محاورہ اردو انگلش میں کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ زندگی پھولوں کی سیچ نہیں, دس لائف از ناٹ آ بیڈ آف روزز. تو اس کو نوٹ کیجئے, دس از ناٹ اے فن پلیکس, یہ کوئی پارٹی پلیکس نہیں ہے, یہ ڈزنی لینڈ نہیں ہے دنیا. آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو ذرا سا آگے دیکھ لیجئے, آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. یہ دنیا کوئی کھیل تماشا بھی نہیں, کوئی ریسٹورنٹ بھی نہیں ہے, یہ دنیا کوئی بہترین ہوٹل بھی نہیں ہے جہاں آرام دہ بستروں اور گدوں پر لیٹنے کی فکر کریں. اصل میں تو ہم یہاں آئے تھے کام کے لیے. جس کی نظر کام پر ہوتی ہے, مقصد پر ہوتی ہے, وہ باقی سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو کوئی بھی چیز راستے میں رکاوٹ بنتی بھی نہیں دکھتی. امتحان کا تصور اس شخص سے پوچھئے جو 6 مہینے یا سال پڑھتا رہا اور اس کے بعد پھر کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے. وہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تاکہ اگلے درجے میں جائے. پھر کمرہ امتحان پر وہ تنقید نہیں کرتا کہ یہاں کا رنگ ایسا کیوں ہے, یہ آپ نے پینٹ وائٹ کلر کا کیوں کیا جی, پرپنگ کیوں نہیں کر دیا, اور مجھے تو وائٹ اچھا ہی نہیں لگتا, اور یہاں کسی فلم کے دیکھنے کا انتظام کیوں نہیں, یہاں کچھ کھانا کیوں نہیں دیا جا رہا, اور یہاں کی کرسیاں کچھ اتنی آرام دہ کیوں نہیں ہیں. اس کا تو ایک ہی مقصد ہے, کسی طرح یہ 3 گھنٹے پورے کروں, وہ کر کے جاؤں یہاں سے, تاکہ جب پلٹوں تو مجھے چند مہینے کے بعد ایک خبر ملے کہ تم کامیاب ہو گئے, رزلٹ نکل آئے. فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. اور آپ کی اس ٹرم میں جس میں بات ہو رہی ہے بول دوں کہ جس کی سپلی آئے بغیر اس کو اگلی کلاس میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. ایک سبجیکٹ میں بھی آپ رہ جائیں نا تو آپ اگلی کلاس میں نہیں جاتے, ایسے ہی ہے نا. منیمم ہی صحیح, ہر پرچے میں پاس ہونا لازمی ہے نا 7 سے 8 میں جانے میں. تو آپ اور میں کیسے بچیں گے اخلاق کے پرچوں میں فیل ہو کر, نماز کے پرچوں میں فیل ہو کر, عبادات میں فیل ہو کر. بعض لوگوں کا ایک پرچہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے, سارا وقت اسی کی بحثیں, ہاں میں تو یہ کرتی میں تو یہ کرتی. مثلا لوگوں سے بڑا اچھا معاملہ, جی کوکلے بات بڑے پوری کرتی ہوں, میں کھانے بڑے کھلاتی ہوں, بٹ پتہ کیا چلا آپ تو عقیدے کے پرچے میں فیل ہیں. پھر کیا ہوگا؟ یہ تو وہ ہے کمپلسری سوال چھوڑ کر آپ آپشنل سوال ایک کی بجائے 2 بھی کر دیں, نمبر تو نہیں ملیں گے. دیکھیے مجھے تو اتنا سمجھ آیا, قرآن پڑھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے دیئر از نو شارٹ کٹ. اور ہماری امت کے 90% لوگ صرف شارٹ کٹ کے انتظار میں جنت میں جانے کی لائن میں لگے ہیں. وہ دیکھنا کوئی تکا لگ جائے گا, وہ فلاں عورت نہیں تھی کتے کو پانی پلایا تو جنت میں چلی گئی, وہ طوائف تھی اور اس نے اپنا موزہ ڈالا اور پانی پلا, دیکھا جنت میں گئی تھی نا. تو نعوذ باللہ, میں طوائف تو ہوں نہیں, میں بھی چلی جاؤں گی. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر نہ گئے تو. دیکھیے اتنا اہم پیپر اور صرف گیس پیپر, آپ صرف گیس پیپر تیار کر کے جائیں اور امتحان دینے جائیں, یقین ہے کیا پاس ہو جائیں گے؟ گیس والے پیپر نہ آئے تو کیا آپ نے کیے ہی 5 سوال ہے, پوری بک تو کھولی نہیں. کیا آج اکثریت کا حال نہیں ہے کہ نصاب تک تو خریدا نہیں ہوا, سلیبس تو کھولا نہیں ہے, کھولا بھی ہو تو پڑھنا نہیں آتا, انگلش کی کتاب ہے اس انگلش آتی کوئی نہیں. آج ہم سب زندگی کا اتنا قیمتی امتحان دینے بیٹھے ہوئے لیکن تیاری کوئی نہیں, اور صرف خوش فہمی ہے. او دیکھ نانا, وہ مجھے خواب میں اللہ کے نبی آئے تھے. کیا آئے تھے؟ غصے ہو رہے تھے کہ خوش تھے آپ سے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں بالفرض اور آپ سے ناراض ہو رہے ہوں, تو کیا آپ کی خوشی کی بات ہے کوئی؟ تو بہت بڑی بات ہے. اس سوچ کے ساتھ جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہاں کے غم بھی اچھے لگتے ہیں اور یہاں کی خوشیاں بھی اچھی لگتی ہیں, کیونکہ ہر خوشی اور غم امتحان ہے. کس بات کا؟ کہ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے, ہم سب کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. وی آر بینگ واچڈ. آپ نے پاکستان میں کئی بینکوں اور ادھر ادھر دیکھا ہوگا, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, تو آپ کا یہ سمیع آپ کو دیکھ رہا ہے. جس شخص نے زندگی کے سارے مزے اور لذتوں کو لینا چاہا, وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا. اس طالب علم کی طرح کہ جو پڑھنے کے لیے بیٹھے اور آرام دہ بستر پر لیٹنے کی وجہ سے اونگ آ جائے اور سو جائے. یعنی کمرہ امتحان میں کرسیاں اتنی نرم کیوں نہیں ہوتی, کرسیوں پہ گدیاں کیوں نہیں, تو پھر آپ سو جائیں گے؟ پھر پیچھے ٹیک لگا دیتے کوئی آپ ہمیں فارم کی, تو پھر آپ طور لین ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے, جسم کی راحت کے ساتھ علم نہیں آتا, جسم کی راحت کے ساتھ صرف نیند آتی ہے. تو ہر وہ عذر ہٹا کر یہاں بیٹھا کریں جس سے نیند نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں کہ تم یہاں کام کے لیے آئے ہو. آپ دیکھیے کہ جب ایک بندہ زندگی میں اس مقصد کو سامنے رکھتا ہے تو جینے کا پورا سٹائل بدل جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جو لوگوں کو اللہ کی توحید سکھانے کے بعد ہے, وہ کیا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ تم اس دنیا کے آرام سے زیادہ آخرت کے آرام کی فکر کرو. اللہ اکبر اللہ. تو یاد رکھیے کہ جب ایک بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتا ہے تو جینے کا پورا سٹائل بدل جاتا ہے. آپ کہیں جا رہے ہوں اور جا رہے ہیں شادی میں, پارٹی میں, دعوت میں, تیاری کا فکر ہوتا ہے نا, کیا پہننا ہے, میچنگ جوتے کیسے لگنا ہے. اور آپ جا رہے ہوں گھر سے پیپر دینے, تو کوئی آپ سوچے کیا پہن کے جاؤ گی, میک اپ کہاں سے کراؤ گی, تو آپ کو یہ اس کے سوال اچھے لگیں گے؟ بس دو جملوں میں اس جملے کو سمجھ لیجئے. جنہوں نے اس دنیا کو فن پلیکس سمجھا ہوا ہے نا, وہ ہر وقت بس اس دنیا کی لذتوں کی بات کرتے ہیں, انجوائمنٹ. اور جنہوں نے اس دنیا کو ایک امتحان کا سمجھا ہے, تو وہ بس گزارے کا جی رہے ہیں. یہی بات ہے ادھر. تو سب سے پہلی چیز جو لوگوں کو اللہ کی توحید سکھانے کے بعد کیا ہے, وہ کیا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ تم اس دنیا کے آرام سے زیادہ آخرت کے آرام کی فکر کرو. جب لوگوں کی نظروں میں دنیا اتنی چھوٹی ہو جائے گی, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود بخود بھاگ کر آئیں گے. دنیا میں کتنی مشکلات آتی ہیں, صبر کرنا پڑتا ہے. کسی نے ماسٹرز کیا ہو, کسی نے ڈگری حاصل کی ہو, تو آرام سے تو نہیں پہنچ گئے نا. اسی طرح جنت میں بھی داخلہ آسانی سے نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کرتے کیا ہو, اپنے درجوں کو دیکھو, اپنی نمازوں کو دیکھو, کس درجے کی نمازیں ہیں, اپنے اخلاق کو دیکھو, اپنے معاملات کو دیکھو, اپنے جینے اور اپنے مرنے کو دیکھو. کیا دین کے کام احسن طریقے سے کرتے ہو, جس طرح دنیا کے لیے احسن بننے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا دین کے نام پر بھی تم احسن بن گئے ہو, یعنی دی بیسٹ؟ جس طرح دنیا کی بات کو اہم سمجھتے ہو, کیا دین کی بات کو بھی ویسے ہی لیتے ہو جیسے دنیا داروں کی جو بنیادیں ہوتی ہیں, یا دنیا کے کاموں کی جو ہدایات ہوتی ہیں جن کو ہم لیتے ہیں, کیا دین کی بھی لیتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ آئے گی, وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا. پھر وہ ایک ایسا انسان بنے گا کہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کامیابیوں کی خبر دے دے گا. ہم سب اپنے اوپر ایک گہری نظر ڈالیں. اس پارے کو پڑھتے وقت قرآن کی تکمیل قریب ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کی تکمیل کتنی دور ہے, کتنے دن ہیں ہمارے پاس. اگر بھول بھلائیوں میں چلے گئے, لاپرواہی میں چلے گئے, تو یاد رکھیے احسن عمل نہیں ہوں گے, اور جس کے عمل یہاں احسن نہیں ہوں گے, اس کو جنت میں احسن جگہ نہیں ملے گی. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اس کو وی آئی پی لاؤنج نہیں ملے گا, اس کو رحمان کے پاس جگہ نہیں ملے گی. 27 پارے میں پڑھ کر آئے, ان دا ملیکم مقتدر. نہیں دل چاہتا اس محفل میں جانے کو جس میں اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا ہو, جہاں فرشتے ہوں, جہاں انبیاء کرام ہوں, صدیقین و شہداء ہوں. کیا خوش بختی ہے کہ اگر آپ کو مجھے بھی وہاں بلا لیا جائے, دنیا کے کسی بڑے کے پاس جانے کا موقع تو مل جائے, پاؤں زمین پہ نہیں آتے. اور زندگی ہے یا موت, بندے کی نظر مقصد پر ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کسی سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقام کہاں چاہتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگ آزمائے گئے وہ انبیاء کرام تھے, کیونکہ ان کے درجے جنتوں میں بڑے اعلیٰ تھے. پارے کو پڑھنے سے پہلے ہی اپنے لیے یہ دعا کر لیں کہ اللہ, اگر ہم نے پچھلے 28 پارے احسن طریقے سے نہیں پڑھے तो ये अगले दो पारे ही हमें आसान तरीके से पढ़ने वाला बना दे। बैठ के सुने, तवज्जो भटके बगैर सुने, सेलफोन बंद करके सुनिए। इस तरह सुनिए कि आपके अंदर एक एक लफ्ज़ उतर जाए। फिर आए 3 और 4 में अल्लाह ताला अपनी कायनात पे गौर व फिक्र करवाते हैं कि देखो तुम्हें कोई खलल दिखता है, कोई टेढ़ मेढ़ दिखती है, तुम्हें कोई सितारा दूसरे की तरफ झुका हुआ दिखता है, कहीं से फटा हुआ आसमान दिखता है। एक दफ़ा नहीं, दो बार देखो, इस दुनिया को देखो कि अल्लाह ने इस दुनिया को कैसे मुकम्मल बनाया। फिर तुम अपने कामों के तरीके भी देखो, क्या इसमें भी तंजीम दिखती है। इसलिए याद रखिए कि अल्लाह ताला हमसे वही करवाएगा जो हम करना चाहेंगे। इसको हाईलाइट करें, जिस दर्जे पे पहुंचना चाहेंगे अल्लाह ताला वहीं पहुंचाएगा। इस सूरत को पढ़ते वक्त साथ साथ हम अपना मुहासबा भी करते जाएं। ये सूरत तबलीग का एक बहुत खूबसूरत अंदाज बताती है। पहले अल्लाह ताला की मार्फत, फिर मकसद हयात, फिर ज़िंदगी बा मकसद है, फिर ये कि तुम इम्तिहान में हो, फिर सुनने ना सुनने की बातें, हल्का सा तस्करा जहन्नम का, फिर साथ ही जन्नतियों की बात। इनको अल्लाह ताला बचा लेगा अजाबों से। और अब दोबारा इंसान को अल्लाह की बड़ाई और इसकी ज़ात से डराया जा रहा है। और जो आयत 16 से अगली आयत में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, इस सूरत की आखिरी आयत को पढ़कर हम सब ने अपने आप से कहना है कि कुरान को पढ़ते हुए हम आगे चले जाएंगे, लेकिन इसके अहकाम दिल में नहीं उतरेंगे अगर अल्लाह की कुदरत का यकीन नहीं होगा और साथ में अपनी बेबसी का यकीन ना आया। क्या है आखिरी आयत इसकी? कुल अरअईतुम इन असबह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन। कह दीजिए कि अगर अल्लाह तुम्हारे पानी को खुश्क कर दे, यानी तुम्हारे कुएं खुश्क हो जाएं, तुम्हारे नलकों का पानी ज़मीन में उतर जाए, कोई है जो तुम्हारे लिए जारी पानी ले आए? तो आप कहेंगे नहीं अल्लाह, कोई भी नहीं है, हम इतने बेबस हैं। अल्लाह के नबी हर रात सोने से पहले इस सूरत को पढ़ते थे और साथ में सूरह सजदा भी। ये दोनों सूरतें दिल हिला देने वाली हैं। जब दिल हिला कर सोएंगे तो ख्वाब भी अच्छे आएंगे और फजर में आँख भी खुलेगी। तो इस सूरत को हल्का ना जानिए, बड़ी प्यारी सूरत है। इसके बाद दूसरी सूरत है सूरत कलम, इसको सूरत नून भी कहते हैं। लफ्ज़ कलम पे गौर करें, कलम की अहमियत। पहली वही, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलग, व खलक अल इंसान मालम या आलम। पहली वही में भी लिखने और पढ़ने की और कलम की बात हुई, तो यहाँ भी है। अल्लाह के नबी के हदीस है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया जब दुनिया बनाई थी और उसे कहा उक्तुब, लिख। तो इसने सारे इंसानों की तकदीरें लिख दी। कलम के बगैर इल्म का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बाज़ दफ़ा तलवार से भी ज़्यादा काम कर देता है ये कलम। हम सब को कलम के साथ अपना ताल्लुक कायम करना चाहिए। बस लोग सिर्फ बैठ के सुनते रहते हैं या मुंह देखते रहते हैं, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आपको। जज्बातियत में आकर आप खुश बहुत हो रहे होंगे, दिल भी बदलेगा, थोड़े दिन के बाद असर ख़त्म हो जाएगा। लिखा करें, तालेबिल कलम के साथ लिखता हुआ अच्छा लगता है। उसकी नज़रें किताब पे और हाथों में कलम और दिल दिमाग में अल्लाह की बड़ाई होनी चाहिए। शुरू की आयत में अल्लाह ताला अपने नबी का मुकाम बयान कर रहे हैं कि लोगों के देखो, ये लोग आपको बातें करते हैं, मानता बिनेमती रब्बी कभी मजनून, तो कोई बात नहीं, सुन लें बातें। चंद दिन की बात है, जब आप अपने रब के पास जाएंगे तो क्या होगा? वइन्न लकला अजरन गैर ममनून, आपके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर होगा। क्यों भाई? इसलिए कि ना ख़त्म होने वाली कोशिशें थी। अनथक मेहनत कर ले आज इस दुनिया में, अल्लाह इंशाल्लाह आपको ऐसी जगह पर डाल देगा जहाँ से आपको कोई निकाल नहीं सकेगा। आप गौर करके देख लें, दुनिया के नक्शे पर हर वक्त अजान हो रही है और सूरज की हरकत के साथ साथ इस टाइम जोन में नमाज का वक्त हो जाता है। और सारी बात का खुलासा क्या है कि 24 घंटे दिन रात अजान की आवाज़ गूंजती है, कभी आपके मुल्क में, कभी उनके मुल्क में। तो क्या हुआ अल्लाह के रास्ते में अगर आप लोगों की बातें सुने, क्या होगा? कर लें बातें जितनी भी करनी है, मेरे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सोच रखा करें, हर बात में जला कूड़ा ना करें। मुझे कह दिया, मुझे सुना दिया, ये मुझे इशारा किया है, ये मेरा जिक्र किया, हाँ किया है, किया है, किया है, बोलो तुम हो कौन? اپنے اندر کی بڑائی کو ختم کرنے کے لیے کہا کریں کہ مجھے تو اور بھی زیادہ برا کہنے کی ضرورت ہے، اگر کسی نے کہا بھی ہے تو تھوڑا کہا ہے. جس بندے نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، دعوت کا کام کیا، اس کا اجر قیامت تک باقی رہے گا. امتیوں میں دیکھ لیجئے تو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، آج تک ان کے نام باقی ہیں. نبی تو نہیں تھے وہ، علم کے خادم تھے، اللہ کے دین کی خدمت گزار تھے. کیا بڑی بات ہے، آپ کا نفع بھی اللہ آنے والی صدیوں تک رکھے. تو ہمیشہ وہ کوشش کیا کریں کہ آپ کے جانے تک رہے. اس طریقے سے انسان اپنے لیے دعائیں کرے. ہماری ایک بہت ہی پیاری ساتھی ہیں، تو مجھے آنے سے پہلے ان کا میسج ملا کہ وہ حج پہ جا رہی ہیں بچوں کو لے کے، کہنے لگی مجھے دعا دیں. تو میں نے ان کو وہی دعا دی جو مجھے دینی چاہیے تھی، کہ آپ کے شوہر کو ابراہیم جیسا ایمان، آپ کے بچوں کو اسماعیل جیسے فرما بردار، اور آپ کو بی بی حاجرہ جیسا توکل دے دے. اور شاید 40 سیکنڈ لگے یہ دعا دینے میں مجھے. آپ حج پہ جانے والوں کو ملنے جاتے ہیں نا، دعائیں دیا کریں، ان کو سوچ دیا کریں کہ ابراہیم کے گھرانے سے تعلق قائم کر کے آئیے گا، وہاں سے پھر جائیں نماز اور ٹوپیاں اور مسلح جو پاکستان کی بنے ہوئے ہیں وہی نہ اٹھا کر لے آئیں، تاکہ کہہ سکے کہ وہاں سے لے کے آئے تھے. آج ہماری عبادت کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 9 ہم سب کے لیے بہت زیادہ غور طلب آیت ہے. جب دین کی طرف آنے والے کسی کو لوگ آہستہ آہستہ دین سے ہٹاتے ہیں، یعنی پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں آپ کو خلاف کے، سوچ لو کمٹمنٹ بہت ہے، سوچ لو پھر جاب چھوڑ دی تو کھائیں گے کہاں سے، پھر سوچ لو پھر یہ بھی تو ہونا ہے اس سال، وہ بھی تو ہے. یعنی کچھ لوگ پیچھے سے چھرا گھونپتے ہیں، کن کے؟ جو نیکیوں کی نیتیں کیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یاد رکھے، سورت مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، ولا تخافون لومت لائم، نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد، پہلے نہیں کہہ رہی، بعد آپ نے فائزہ عزم تھا، عزم کر لیا، فتوکل اللہ، اللہ پہ توکل کیجئے. آپ ایک کام کی نیت کریں، ارادہ بھی کر لیا، استخارہ بھی کر لیا، کمٹمنٹ بھی کر لی، اب اس کے بعد بیک ٹریک کرنا شیطان کی طرف سے ہوگا، بس بس ہے. اور کچھ لوگوں کو تو شیطان ضرور بیک ٹریک کرتا ہے، اور وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو زندگی میں فوکس ہونا سیکھے. کیسے لوگ دین سے ہٹاتے ہیں؟ کئی محبتوں کے واسطے دیں گے، کئی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں گے. سوچ لو، دوپہر کا کھانا، روٹی چاول، دکان پہ کھانا جانا ہے. اور کبھی ڈرائیں گے اور دھمکائیں گے، اور کبھی کہیں گے تم بیوی ہونے کا حق ہی نہیں دے رہی، یہ کون سا دین ہے، میاں گھر بیٹھا ہے اور تم پڑھنے جا رہی ہو. مثال ہے. کبھی بیٹی ہونے کا حق نہیں دے رہے، کبھی دنیا کو اتنا خوبصورت کر کے دکھائیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ کاش تم ان کی باتوں پر دین سے پیچھے ہو جاؤ. قرآن نے یہ بات کہہ دی، ودو لو تدخنو فیدخنون، یہ تمہیں بٹرنگ کر رہے ہیں، دخن کہتے ہیں چکنائی کو، یعنی پھسلانا چاہتے ہیں تمہیں، اور کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ ذرا دین کے راستے سے ہٹ جاؤ، باقی یہ خود ہی کروا لیں گے. اور یہ حقیقت ہے، آپ سب کو زندگی میں کئی دفعہ اس سے واسطہ پڑا ہوگا. آپ دیکھیے، دین سے جو ایک قدم آپ کا پیچھے ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ دین سے پیچھے ہی ہوتے جاتے ہیں. کوئی اوپر سے سلوپ سے ذرا سا لڑکے تو وہ پھر بیچ میں نہیں رکتا، کدھر گرتا ہے؟ وہ زمین پہ جا کے گرتا ہے. تو اب تو ایک ہی کام ہے کہ کندھے بلند کر کے اور جان بنا کر اوپر سے اوپر جائیں. یہاں رک بھی نہیں سکتے، یا اوپر یا نیچے، تو پھر اوپر ہی بہتر ہے، نیچے جا کر کیا ملے گا دھکے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سب کو زندگی میں کئی دفعہ اس سے واسطہ پڑا ہوگا. اور یہ بھی دیکھیے کہ دین سے جو ایک قدم آپ کا پیچھے ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دین سے پیچھے ہی ہوتے جاتے ہیں. اسی چیز کو آپ اپنی دنیا کے ہر فائدے پر دیکھ لیں. جس نے اس کتاب یعنی قرآن کی قیمت پر کسی دوسری چیز کو لینا شروع کر دیا، اس کا حال پھر اسی قسم کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین. آیت 10 سے 16 میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی وہ ساری برائیاں بیان کر رہے ہیں جو دین کو چھوڑنے کے بعد ایک انسان میں پیدا ہوتی ہیں. اور ذرا سے اس پہ غور کریں نا، اصل میں یہ کردار تھا، نام نہیں لیا اللہ نے، اور یہ ساری کی ساری خرابیاں اس ایک شخص میں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے سمبل بنا کر دکھا دیا کہ اپنے ارد گرد اس قسم کی عادات والے لوگوں سے بچ کے رہو. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں مانجھتی ہے. آپ کیا مانجھتے ہیں؟ برتن. تو یہ کتاب کس کو مانجھتی ہے؟ آپ کے دلوں کو. سب چونا لے کر اور وہ سٹیل وول اور ویم اور لیکوڈز لے لے کے مانج مانج کے کیا کرتی ہے؟ ہمارا تزکیہ کرتی ہے. اور اچھی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہی وہ ہے جس میں لوگوں کو اپنی برائیاں دکھیں. اللہ کی کتاب ہمیں ہمارے اندر کی بیماریاں بتاتی ہیں. اور کہتے ہیں عربوں میں ایک شخص تھا, اللہ نے نام نہیں لیا, بد نصیب بھی تھا, بد گمان بھی تھا, اور ان آیات میں جو بیان کی گئی ہیں وہ ساری باتیں اس میں تھیں, اور اللہ کے نبی کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتا تھا. دین کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں. اور آیت 16 میں ناک کی بات ہوئی, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سنسیمہ علی الخرطوم. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو, اشارہ ہے اس کی لمبی ناک کی طرف, عزت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کی ناک پر داغ لگائیں گے. دنیا میں دیکھا جائے تو ناک کا سارا مسئلہ ہے, لوگ ناک کے نام پر قتل کر دیتے ہیں, ناک کے نام پر قرض لے کر بھاری دعوتیں کرتے ہیں, بھاری کپڑے پہنتے ہیں کہ ناک بچ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ناک نہیں بچے گی. ناک اس کی بچے گی جس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تابع کر دیا. اے اللہ ہمیں تیرے دین کے تابع ہونے والا بنا دے. آیت 17 سے اگلی چند آیات کا تعلق ایک واقعے سے ہے. کہتے ہیں کہ ایک نیک شخص تھا, مر گیا تو بیٹوں کو لگا کہ یہ تو بے وقوف تھا, اتنی محنت کی کمائی کو غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. اسی سال فصل کاٹنی ہے, دن کا انتظار نہیں کریں گے, آدھی رات کو جائیں گے, کاٹ کر آ جائیں گے, نہ کوئی غریب ہوگا نہ ہمارے لیے کوئی مشکل ہوگی کہ منع کر سکیں. لیکن جو باغ انہوں نے غریبوں اور مسکینوں سے بچایا تھا وہ ان کے اپنے نصیب میں بھی نہ رہا. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک باغ سے تشبیہ دی جو اس دنیا کو صرف اس میں خرچ کر رہا ہے اور دن رات لوٹا رہے. اس کا حال اس باغ والے کی طرح ہوگا کہ جب قیامت کے دن پہنچے گا تو کچھ نہ ملے گا. اس کے ساتھ ہی ہم نے ان آیات میں یہ بات دیکھی کہ باغ والوں کی توبہ, ان سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا, جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. تو کیا پتہ چلا بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان آیات سے دعوت کے انداز میں ایک بات بھی پتہ چلی کہ جب کبھی لوگوں کو دین کی دعوت دیں تو کچھ واقعات سنانے چاہیے, کچھ مثالیں, دوسروں کی کہانیاں ایسی کہ جن کو سننے کے بعد دوسرے لوگ بھی سوچنے لگ جائیں کہ جو آج کسی کے ساتھ ہوا ہے کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ قرآن پاک کا مزاج ہے کہ کتنے واقعات, کتنی کہانیاں, اور خاص طور پر یہ واقعہ تو بہت معروف ہے. اور بچوں کو بھی کہانی کے انداز میں بات سکھانی چاہیے. انگلش میں اس پہ بہت کچھ ہے, سٹوری آف ٹو گارڈنز, آلموسٹ ہر اچھے سپیکر نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. تو بچوں کو باتوں ہی باتوں میں ایسی کہانیاں سنانی چاہیے. پھر اسی طرح آیت 34 یعنی 34 سے اگلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں دنیا میں تھوڑی سی محبت ہے اور بعض دفعہ بغیر محنت کے ہی دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخرت میں بھی مل جائے گا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بتا دو یہ کہاں لکھا ہے کہ دنیا میں دولت مل گئی تو وہاں بھی مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تم صرف اپنے من سے کرتے ہو, ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جو چیز ہم نے اللہ کے لیے چھوڑی ہے وہی چیز کل موت کے بعد ہمارے سامنے کھڑی ہوگی کہ تم نے مجھے چھوڑا تھا, یہ دیکھو میں یہاں موجود ہوں. اس واقعے میں باغ کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو باغ کی خوشخبری دے رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اس دنیا کے باغ میں سے کچھ پھول توڑ کر استعمال کیجئے اور باقی پودے آخرت کی کھیتیاں بنا دیں, وہی بچیں گے لوگ. آیت 42 سے 46 تک یعنی 42 سے 46 تک قیامت کے دن کی کچھ جھلکیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اس سورت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو شان رسالت, اللہ کے نبی کے اخلاق اور ان کے معاملات دکھا دو. بہت سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی نہیں پتا, اسی لیے تو پھر ان کے جیسی زندگی بسر کرنے کو دل نہیں جاتا. دوسری بات قلم کے استعمال کی اہمیت, پھر اگلی بات لوگوں کی باتوں میں آ کر دین میں سستی نہیں کرنی. اس کو ہائی لائٹ کیا آپ نے؟ بعض دفعہ ہم بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر سست ہونے لگتے ہیں. دعوت کے جواب میں اس کتاب کو نہیں چھوڑنا. اور باغ والے واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں وہ موت کی صورت میں ہم سے نہیں بچے گی. پھر توبہ کی بات ہوئی, اور پھر ایک نقطہ جو ہم تبلیغ میں شامل کر سکتے ہیں, لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا کہ مجرم اور مومن دونوں برابر نہیں ہوتے. یہ تو پورے قرآن سے اب آپ کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا نا. افنجل المسلمین کل مجرمین, کیا ہم مجرموں کو مسلمانوں جیسا کر دیں گے یا مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ پیچھے سورت حشر میں بھی آپ نے پڑھا تھا لا یستوی, نہیں برابر. تو یہ جو ہمارا ایک گمان ہے نا کہ اس دنیا میں جیسے ایک ہی گھر میں نیک بد ہے, ایک ہی خاندان میں کچھ بڑے نیک لوگ ہیں کچھ بد ہیں, اسی طرح وہاں بھی جا کر یہ کچھ ہو جانا ہے. دیکھنا گھلے ملے ہم پتہ ہی نہیں چلنا, اور ہم نے کسی کے پیچھے چھپ کر نا جنت میں پہنچ جانا ہے, ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک اپنے اپنے اعمال کی ترازو میں تلے گا, جو کرے گا وہی بھرے گا. اور آخر میں حضرت یونس سے یہ سیکھا کہ ایک سچے داعی دین کو اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے وہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. لوگ نہیں مانتے, آپ کام کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا, حالات ایسے بنا دے گا, کوئی سبب بنا دے گا کہ آپ وہاں سے نکل جائیں تو نکل جائیں, ورنہ آپ وہاں سے نہیں نکل سکتے. اور یہ فتوے بھی نہ دیا کریں کہ فلاں تو سنے گا ہی نہیں, اس نے تو کبھی ماننا ہی نہیں ہے. دعوت دینے والے کو فتویٰ باز نہیں ہونا چاہیے. تو سورت نون کا کیا ٹاپک تھا؟ شان رسالت اور قلم کا استعمال. یہ ہے دین و دنیا. جتنا دین سے دنیا کو ساتھ جوڑتے رہیں گے دنیا خوبصورت ہوگی.